لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اکابرین ملت جھانگ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں جامعہ مسجد حق نواز شہید کے پروانوں آج 12 ربیع الاول کو یہ عظیم الشان جلسہ سیرت طیبہ کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے میرے فاضل بھائیوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنی معروضات پیش کی ہیں چونکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے پیغمبر علیہ السلام آج ہی کے دن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کسی اور کا تذکرہ کرنے کی بجائے صرف اپنے محبوب کا تذکرہ کروں آپ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہو جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں اور جب تک دعا نہ ہو آپ اس جگہ سے نہیں ہلیں گے جس جگہ پر پیغمبر کا ذکر ہوتا ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوتا ہے یا نہیں تو میرے عقیدہ ہے کہ یہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے حضور کی شان کے کئی پہلو ہیں میرے بھائیوں پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں سارا قرآن نبی کی شان میں بھرا ہوا ہے. میں نبی کا اخلاق دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. میں پیغمبر کا جمال دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے. میں پیغمبر کا حسن دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے. میں رسول اللہ کی بلندیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے تحیر اور استعجاب ہوتا ہے. میں پیغمبر کے کمالات کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے فرحت ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے. میرے بھائیوں, حضور کی شان کے کئی پہلو میرے سامنے ہیں. پیغمبر کی سیرت کا جو سمندر ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے, نبی کی سیرت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس سمندر سے موتی نکالوں اور آپ کے دامن میں ڈال دوں. قرآن پاک نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا. اس بات میں کوئی شک نہیں, اس بات میں کوئی گمان نہیں, کوئی ظن نہیں, کوئی شک اور ریب نہیں. لقد من اللہ, لام بھی ہے قد بھی ہے, لقد بلا شک و شبہ یہ بات ہے. من اللہ, اللہ نے انسانیت پر احسان کیا. انسانیت پر کیا احسان کیا؟ آسمان بنا کر احسان کیا گیا؟ نہیں, زمینیں بنا کر احسان کیا گیا, سانس بنا کر احسان کیا گیا, انسانیت کے کو حسن دے کر احسان کیا گیا, انسانیت کو بلندی دے کر احسان کیا گیا. انسانیت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو پیدا کر کے احسان کیا گیا؟ نہیں, کعبہ بنایا. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں, میں نے کعبہ بنایا, احسان نہیں جتلایا. میں نے مدینہ بنایا, احسان نہیں جتلایا. میں نے جنت بنائی, احسان نہیں جتلایا. میں نے پانچ نمازیں بھیجی, احسان نہیں جتلایا. میں نے آدم کو کی توبہ قبول کی, احسان نہیں جتلایا. میں نے نوح کو طوفان کی موجوں سے نکالا, احسان نہیں جتلایا. میں نے ابراہیم کو آگ سے نکالا, احسان نہیں جتلایا. میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا, احسان نہیں جتلایا. میں نے موسیٰ کو فرعون پہ غلبہ دیا, احسان نہیں جتلایا. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جیل سے نکالا, احسان نہیں جتلایا. میں نے یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا جیل سے نکال کر, احسان نہیں جتلایا. میں نے 40 سال یعقوب کو رلا کر اس کو دوبارہ آنکھیں بخش دی, احسان نہیں جتلایا. آسمان بنائے, احسان نہ جتلاؤں. پانی بناؤں, احسان نہ جتلاؤں. تیرے لیے ہوا کو مفت تیرے لیے بھیج دوں, احسان نہ جتلاؤں. لیکن وہ کون سا موقع ہے کہ آج پروردگار بھی احسان جتلانے پہ آ گیا ہے کہ جس نے انسان کو بنا کر احسان نہیں جتلایا, عورت کو بنا کر احسان نہیں جتلایا, اولاد دے کر احسان نہیں جتلایا, نبی بھیج کر احسان نہیں جتلایا, کہ لیکن آج وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کائنات کو دے رہا ہے اور عرش پہ اس کا احسان جتلا رہا ہے. قرآن نے بڑی وضاحت سے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا. او دنیا کے لوگوں, او قیامت تک آنے والے انسانوں, مزدوروں, کسانوں, محنت کشوں, کالوں, گوروں اور ایک پوری دنیا کے ایک ایک خطے میں برسنے والے انسانوں, میں آج عرش پہ تم پر احسان جتلاتا ہوں, اس لیے کہ جو میرے خزانے میں محمد تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا, تم پر احسان کر دیا. میرے پاس ستاروں کی کوئی کمی نہ تھی, میرے پاس انسانوں کی کوئی کمی نہ تھی, میرے پاس نبیوں کی کوئی کمی نہ تھی, میرے پاس
نعمتوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن چونکہ دنیا میں ایک ہی چیز تھی جو میرے پاس بھی تنہا تھی، دنیا میں ایک ہی چیز تھی جو میرے پاس بھی تنہا تھی، میرے پاس بھی تنہا تھی، وہ میں نے تنہا چیز لوگوں تمہیں دے دی. نعمت میری تھی، عظمت میری تھی، کمال میرا تھا، بلندی میری تھی، رفعت میری تھی، وہ میں نے مکے میں بھیج دی، مدینے میں بھیج دی. اور جب میں نے مکے میں بھیجی تو پھر میں مکے کی قسم کھانے لگا.
مورخ اسلام علامہ جنرل عمر فاروق کی
زندہ باد،
مورخ اسلام علامہ جنرل عمر فاروق کی
زندہ باد.
اس چیز کو میں نے مدینے میں بھیجا تو قسم مدینے کی کھانے لگا، اس چیز کو میں نے مکے میں بھیجا تو قسم مکے کی کھانے لگا، اور اس چیز کو میں نے سواری پہ سوار کیا تو میں اس سواری کے پاؤں کے پاؤں کی قسم کھانے لگا، اور اس چیز کو میں نے پہاڑ پہ اتارا تو میں پہاڑ کے ذروں کی قسم کھانے لگا. لقد من اللہ على المؤمنین اس بار صفیہم رسولا، میں نے محمد مصطفیٰ تمہارے اندر بھیجا، تم پر احسان جتلایا، میرا محمد ہے، میں نے تمہیں دیا، میرے پاس تو ایک ہی تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا، میں احسان نہ جتلاؤ. وہ تو ایسا پیغمبر ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور جہنم جنت بن جاتا، ہاتھ اٹھاتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اس بار صفیہم رسولا، میں نے محمد بنا کر احسان کیا ہے، آدم بنا کر احسان نہیں کیا، عیسیٰ بنا کر احسان نہیں کیا، لیکن میں آمنہ کا در یتیم بنا کر احسان کیا. میں احسان کیوں نہ کروں؟ یہ ایسا پیغمبر ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، میں فیصلہ بدل دیتا ہوں. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میں فیصلہ بدل دیتا ہوں. اور اللہ نے دنیا کو بتایا کہ میں نے اس محمد کو بھیجنا تو تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی اولاد میں لانے کے لیے کعبے کے نیچے کھڑے ہو کر ابراہیم نے بھی اس کو مانگا تھا. بھیجنا تو تھا. اب اس نبی کو دیکھو کہ یہ نبی اتنے کمال والا تھا، اس کو بھیجنا تو تھا، فیصلہ عرش پہ ہو چکا تھا کہ میں اس کو بھیجوں. توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو پوری توجہ کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گی. توجہ کی ضرورت. پیغمبر کے بھیجنے کا فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا کہ جو سب سے بڑی میری نعمت ہے وہ میں تمہیں دے دوں. کس کو؟ امت محمدیہ کو دے دوں، آخری امت کو دے دوں، آخری امت کو. میں محمد تمہیں دے دوں، فیصلہ ہو گیا کہ دے دو. تو اب اس نبی کے لانے سے پہلے انتظام بھی تو اللہ نے کرنا تھا نا کہ اس نبی کے لیے راستہ بن جائے. راستہ بن رہا ہے، اور راستہ کیسے بنا؟ کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ سے پہلے جو نبی ہے اس کا نام ہے عیسیٰ. یہ قابل غور بات ہے. حضور سے پہلے جو نبی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضور اور عیسیٰ کے درمیان فاصلہ ہے 571 سال کا. حضور اور عیسیٰ کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 571 سال کا. پھر آخر میں عیسیٰ کو بھیجا، ابراہیم کو بھیج دیتا خدا. ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ محمد مجھے دے دے، تو چاہیے تھا جب دعا مانگی تھی تو 100 سال 200 سال کے بعد محمد مصطفیٰ ابراہیم کی اولاد میں بھیج دیتا. بھئی ابراہیم نے جب دعا مانگی تو اس دعا کے بعد ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک بیٹا اسماعیل، ایک بیٹا اسحاق. اسحاق کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کتنے پیغمبر آئے؟ اور دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں 32 پشتوں کے بعد محمد مصطفیٰ آئے. چاہیے تو یہ تھا نا، چاہیے تو یہ تھا
کہ دعا ابراہیم نے مانگی، ابراہیم کو محمد مصطفیٰ مل جاتے، درمیان میں 18,000 نبی کیوں بھیجے؟ کوئی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ درمیان میں 18,000 نبی بھیجے، اور یہ بھی دیکھو کہ کعبے میں ابراہیم نے محمد مصطفیٰ کو مانگا تھا، اور اسی کعبے میں محمد مصطفیٰ نے پھر عمر کو مانگا تھا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جس کو کعبے میں ابراہیم نے مانگا وہ کئی ہزار سال کے بعد ملا، اور جس کو محمد نے مانگا وہ اگلے دن ملا. یہ بھی تو دیکھو، اس لیے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو مانگا تھا اس نے مانگ تو لیا، لیکن اس کا پروٹوکول بہت زیادہ تھا. اس لیے پروٹوکول کے لیے، انتظام کے لیے اللہ نے کئی ہزار سال کا وقفہ لیا، اور بعد میں محمد مصطفیٰ کو مانگا، اور آخر میں کس کو بھیجا؟ جس کا نام عیسیٰ ہے. عیسیٰ کا معنی کیا ہے؟ عیسیٰ کا معنی ہے مسیح، اور مسیح کا معنی ہے سیاحت کرنے والا. مسیح کا معنی کیا ہے؟ تو آخر میں تو اسی کو بھیجا جو سیاحت کر کے بتائے کہ راستہ بنا ہے یا نہیں. آخر میں تو اسی کو بھیجا جو سیاحت کر کے بتائے کہ راستہ بنا ہے یا نہیں. سیاحت کرے محمد مصطفیٰ کے لیے، انتظام دیکھے، سیاحت کرے، اور اللہ نے اس سیاحت کرنے والے کو اتنی جلدی میں بھیجا کہ اس کے باپ کا انتظار نہیں کیا. نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ نے سیاحت کرنے والے پیغمبر کو اتنی جلدی میں بھیجا کہ اس کے باپ کا انتظار نہیں کیا، اور جب اس نے بتا دیا کہ راستہ بن گیا ہے اس کو اتنی جلدی اٹھا لیا کہ اس کی موت کا انتظار نہیں کیا. میرے بھائیو، اگر میری اس تقریر پر آپ گہرائی میں جائیں تو یقیناً آپ مسرور ہوں گے کہ میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ کئی ہزار سیرت کے صفحات کا نچوڑ ہے. اس لفظ پہ ذرا غور کریں. دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اپنے اپنے دور کے نبی ہیں، لیکن عیسیٰ آخر میں آئے. عیسیٰ اور موسیٰ کے معنوں میں بڑا فرق ہے، میں ابھی بتاؤں گا کہ عیسیٰ کا معنی کیا ہے، موسیٰ کا معنی کیا ہے، ابراہیم کا معنی کیا ہے، نوح کا معنی کیا ہے، زکریا کا معنی کیا ہے. ایک ایک پیغمبر کے نام کا میں معنی بتاتا ہوں. آپ کی توجہ ہے؟ ہے توجہ؟ تھوڑی سی توجہ اور کریں کہ آخر میں بھیجا عیسیٰ کو، آخر میں بھیجا عیسیٰ کو، اور عیسیٰ کو اتنی جلدی بھیجا کہ اس کے باپ کا انتظار نہیں کیا، اور اتنی جلدی اٹھایا کہ موت کا انتظار نہیں کیا. اور پھر یہ بھی دیکھو، یہاں جنگ میں صدر نے آنا ہے، تو صدر کے آنے سے پہلے، صدر کے آنے سے پہلے یہاں کمشنر آئے گا، وزیر اعلیٰ آئے گا، گورنر آئے گا، آ کر دیکھے گا کہ صدر کے آنے کا راستہ بنا ہے یا نہیں، انتظام ہوا ہے یا نہیں. اور جب صدر آئے گا تو اس کے بعد دوبارہ کمشنر آئے گا کہ انتظام میں کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. گورنر بعد میں آئے گا کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی کمزوری تو نہیں رہ گئی. عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، سیاحت کی، اور کیا کہا؟ مبشرن برسولیاتی من بعد اسمہ احمد، کہ محمد کے آنے کا راستہ بن چکا ہے. اب عیسیٰ کو خدا نے عرش پہ اٹھا لیا، اور جب محمد آ گئے تو فرمایا عیسیٰ اب تجھے دوبارہ انتظام دیکھنے کے لیے دنیا میں جانا ہوگا. تجھے انتظام دیکھنے کے لیے دوبارہ جانا ہوگا. دوبارہ عیسیٰ نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ اور بلند آواز سے، عیسیٰ نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ کیوں آنا ہے؟ کیوں آنا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے جی عیسیٰ آئیں گے تو وہ تو نبی ہوں گے. مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا، غالباً کسی باہر کے ملک میں ایک عیسائی جوش میں آ گیا. وہ کہنے لگا تم مسلمان کہتے ہو کہ عیسیٰ آئیں گے تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کر رہیں گے. تو اس نے بڑا عجیب سوال کیا، اس کا نام تھا مارٹن، عیسائی تھا، پادری تھا،
پاکستان میں 14 سال اس نے عیسائیت کی تبلیغ کی تھی، مجھے گلاسکو کی یونیورسٹی میں کہنے لگا کہ یہ جی بات کرتے ہو کہ عیسیٰ آئیں گے لیکن ان کے پاس نبوت نہیں ہوگی. اور بھائی نبوت تو نعمت ہے. اس کا یہ سوال، اس کے سوال نے مجھے چونکا دیا. بڑے بڑے علماء سٹیج پر تھے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بڑی عجیب بات کہی. چونکہ میں نے سیرت النبی پر کتاب اس وقت تازہ تازہ 400 صفحے کی رہبر اور رہنما لکھی تھی، اس لیے میرے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تھی. اسے کہا بتاؤ عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، اور نبوت ایک نعمت ہے. اب تو پہلے تو نبی بن کر آئے، جب آخر میں آئیں گے تو بغیر نبوت کے آئیں گے. خدا نے عیسیٰ سے نبوت کس جرم میں چھینی بتاؤ؟ سوال عجیب ہے یا نہیں؟ سوال عجیب ہے یا نہیں کہ عیسیٰ تو نبی، عیسیٰ تو بھائی اب آپ کہتے ہیں وہ نبی بن کر آئے، لیکن جب بعد میں آئیں گے تو کہیں گے امتی بن کر آئیں گے، تو نبوت عیسیٰ سے کس جرم میں چھینی؟ وہ جرم تو بتاؤ. میں نے اللہ تعالی نے ذہن میں بات ڈالی، میں نے کہا عیسیٰ نبی ہوں گے امتی نہیں ہوں گے. عیسیٰ نبی ہوں گے لیکن ان کا سکہ نہیں چلے گا. عیسیٰ نبی ہوں گے لیکن ان کا سکہ، میں نے کہا دیکھیے برطانیہ کی بات تھی، میں نے کہا پاکستان کا صدر برطانیہ میں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان میں صدر نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صدر وہاں ہے، سکہ یہاں پر نہیں چلتا. میں نے کہا کہ یہ اپنے ملک میں جائے گا تو سکہ چلے گا، لیکن اس کے پاس اپنے ملک کی صدارت تو ہے لیکن اس ملک کی صدارت نہیں ہے. عیسیٰ آئیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر نہیں رہے. اور ان کی نبوت بنی اسرائیل کی تو ہوگی لیکن جب محمد کے امت میں آئیں گے تو سکہ آمنا کے لال کا چلے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی نے احیاء العلوم ان کی کتاب ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے کہ امام غزالی سے بڑا فلسفی 1400 سال اسلام کی تاریخ میں نہیں گزرا. امام غزالی نے ایک کتاب لکھی احیاء العلوم جس کی تیسری جلد علماء کے بارے میں، علماء پر انہوں نے تنقید بھی کی ہے تائید بھی کی ہے، الموبقات والمنجیات اس کا نام. تو اس کتاب میں انہوں نے بڑی عجیب بات کی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور میں حضور کی محفل میں بیٹھا کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور نے فرمایا موسیٰ یہ ہے میری امت کا عالم امام غزالی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب میری طرف اشارہ کیا حضور علیہ السلام نے کہ یہ میری امت کا عالم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کر دیا بڑا عجیب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے زیادہ درجہ رکھیں گے یا ان کی مثل؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ میری امت کے جید علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو نبی ہوں، آپ کی امت کا غیر عالم نبی کے مقابلے میں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دیتا، میری امت کا ایک عالم یہ بیٹھا ہے، امام غزالی یہ دے گا. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہو، اور میری طرف متوجہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. توجہ ہے نا بھائی، ذرا میری بات کی طرف توجہ کریں، مسئلہ سمجھ میں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، بھائی نئی بات کہی. لیکن امام غزالی نے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب سراب. یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلا سوال جو ہے وہ میں بعد میں کروں گا, پہلے یہ بتا کہ میں نے تجھے السلام علیکم رحمت اللہ کہا, تو نے جواب میں کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب سراب. یہ وعلیکم السلام تو نے لمبا کیوں کیا یہ بتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو امام غزالی نے آگے سے بڑا عجیب سوال کر دیا. امام غزالی نے کہا کہ اے موسیٰ, جب تم طور پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے اور بکریاں لے کر آئے اور بکریاں چرانے لگے تو اللہ نے تم سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تو تجھے کہنا چاہیے تھا ہی آسائی کہ یہ لاٹھی ہے. اللہ نے تو صرف یہ پوچھا تھا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تو تجھے کہنا چاہیے تھا یہ لاٹھی ہے. خدا نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ لاٹھی کے ساتھ کیا کرتا ہے, لیکن تو نے جواب میں کہہ دیا ہی آسائی اتوکل علیہا واحث بها علی غنمی, یہ میری لاٹھی ہے, میں اس پر آسرا لگاتا ہوں, اس کے لیے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. اے موسیٰ میں سلام کا جواب میں نے لمبا کیا, یہ بعد میں بتاؤں گا, پہلے تو بتا کہ تو نے خدا کا سوال لمبا کیوں کیا.
نعرہ تکبیر آج و ختم نبوت
زندہ
باد, شان صحابہ
زندہ
باد, شان رسالت
زندہ باد.
تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حیران ہو گئے کہ یہ عجیب بات ہے. تو موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کا کلیم ہوں, میں اللہ کا
کلیم,
تو جب میں اللہ سے کلام کرتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں بات کو لمبا کروں. اللہ نے ایک بات پوچھی, میں نے چار بتا دی. تو امام غزالی نے فرمایا کہ تم اللہ کے کلیم ہو اور میں تمہارا کلیم ہوں, تم اللہ سے کلام کرتے ہو میں تم سے کلام کرتا ہوں, تم اللہ سے کلام کر کے کلام لمبا کرتے ہو اور میں تمہارے ساتھ کلام کر کے کلام لمبا کرتا ہوں, تاکہ بالواسطہ میرا کلام بھی خدا کے کلام سے مل جائے. میرے بھائی یہ ایک ضمنی بات تھی, میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے, مسیح کیا نام ہے, اس لفظ پہ آپ کی توجہ ہے, عیسیٰ کا نام کیا ہے مسیح, اور مسیح کا کیا معنی سیاق کا نام. اگر آپ کو بات ہضم ہو جائے یا آپ کو بات سمجھ میں آئے تو میں بات کیا کہتا ہوں. دیکھیے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, یہ قرآن میں حضرت مریم کے دامن میں, یہ دیکھیے نا یہ ہے گریبان, اس گریبان کو کھول حضرت مریم کے دامن میں جبرائیل امین نے پھونک ماری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر رحم میں آئے. نکاح نہیں ہوا مریم کا, یہ قرآن میں ہے, سورۃ مریم میں ہے کہ جبریل نے گریبان کھول کر حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو عیسیٰ علیہ السلام مادر رحم میں آئے. جبریل کس شکل میں آئے, قرآن کہتا ہے فتمثل لها بشرا سویا, ایک شخص جس کا نام بشر سوی ہے, بشر سوی, بشر سوی کا معنی کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان, اور علماء کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان محمد رسول اللہ. تو جبریل امین نے جس انسان کی شکل میں آ کر مریم کے دامن میں پھونک ماری تھی وہ انسان محمد رسول اللہ کی ذات تھی. اب دیکھو حضور کی شکل میں پھونک ماری گئی اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, تو گویا کہ محمد رسول اللہ بمنزل باپ کے قرار پائے, مریم کے خاوند تو نہیں تھی لیکن حضور علیہ السلام عیسیٰ کے باپ کے بمنزلے باپ کے حق ایسے ہو سکتا ہے, پہلے تو باپ ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت پدری کو مؤخر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو محمد کے بعد آنے کا حکم دیا کہ تم بعد میں آؤ اور بعد میں آ کر کام بھی محمد کا کرو, اس لیے کہ بیٹا کام بھی باپ کا کرتا ہے اور جب کام باپ کا کر کے بیٹا فارغ ہو جاتا ہے تو باپ ہی کے آغوش میں جا کر سو جاتا ہے. چنانچہ عیسیٰ آئیں گے تو محمد کی نبوت کا پرچم لہرائیں گے, اور محمد کی نبوت کا پرچم لہرا کر جب فارغ ہو جائیں گے تو حضور کے روضے میں
میں جو جگہ پڑی ہے اسی میں جا کر اپنے باپ کے پہلو میں سو جائیں. تو قرآن نے کیا کہا کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا انسانیت پر احسان کیا. کیا یا نہیں کیا احسان؟ توجہ ہے میری طرف کہ میرے نبی کے آنے پر انسانیت پر کیسا احسان ہوا؟ کیسا احسان میرے نبی کے آنے سے ہوا؟ توجہ کی ضرورت ہے. یہ مکہ مکرمہ ہے, حضور تشریف لائے ہیں اور ابھی نیا نیا آپ نے کلمے کا اعلان کیا ہے. ایک آدمی رسول اللہ کی محفل میں آیا, روتا ہوا آیا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کئی دن سے جگراتا معلوم ہوتا ہے. پیغمبر کی محفل میں آ کر اس نے رونا شروع کر دیا. سارے صحابہ بیٹھے ہیں, حضور نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی معافی مل سکتی ہے یا نہیں؟ جو میرا گناہ ہے اس گناہ کی بھی معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس گناہ کی بھی معافی مل سکتی ہے. تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا زنا سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. حضور نے فرمایا تو نے چغلی پی ہے؟ اس نے کہا چغلی سے بھی بڑا گناہ کیا. اس نے کہا میں اللہ کا رسول مسلمان نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں مسلمان ہو جاؤں لیکن میرا گناہ تو معاف ہو. حضور نے فرمایا تیرا کون سا گناہ ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے, میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے, میرا گناہ چشمے فلک میں سب سے بڑا ہے, اتنا بڑا گناہگار. حضور نے فرمایا بتا تو صحیح. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں, میں بڑا گناہگار ہوں. حضور نے فرمایا کہتے کیوں نہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب بار بار پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم گمراہی میں تھے, ہم نے مکہ میں قانون بنایا تھا, ابو جہل کا دستور تھا کہ مکہ میں جب کوئی مکہ مکرمہ میں جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. سردار مکہ کا حکم تھا کہ لڑکیاں پیدا مت کرو, لڑکیاں پیدا نہ ہو. یہ ایک عربوں کے اندر جہالت تھی کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کی شکل بدل جاتی تھی, ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. بھی بچی پیدا ہوگی, بچی جوان ہوگی, کوئی آدمی اس کو لینے آئے گا, کسی کے گھر میں چلی جائے گی. قریشی کہتے تھے یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے, یہ ان کی جہالت تھی. تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول ہم نے قانون بنا رکھا تھا کہ بچی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کر دو. میری شادی کو 14 سال گزر گئے, میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو 15 سال ایک بچی پیدا ہوئی. میں نے بیوی سے کہا ہم زندہ دفن نہیں کریں گے, ہم نے بچی کو چھپا لیا. ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ تیرے گھر میں بچی ہے. میں نے کہا نہیں ہے, ہم نے چھپا لیا. اور 4 سال تک بچی کو چھپائے رکھا, پرورش کرتے رہے. کہنے لگا اللہ کے رسول وہ بچی میرے دامن کے ساتھ چمٹ گئی, جب میں گھر جاتا ہوں تو بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی. میں پیار کرتا تھا, سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. میں چومتا تھا, میں اس کو سینے پہ بٹھاتا تھا, اس سے محبت کرتا تھا. میں نے پوری زندگی اتنی بڑی دنیا میں نعمت اللہ کی نہیں دیکھی تھی جتنی نعمت میرے لیے وہ بچی تھی. سارا دن کا تھکا ہوا میں شام کو گھر جاتا, بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی, ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی. میں پیار کرتا, ساری رات سوتا, صبح کو اٹھتا اس بچی کو چومتا, میری رات کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی, دن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی, میں فریش ہو جاتا, میری پریشانیاں ختم ہو جاتی. اللہ کے رسول ایک دن مکہ کے چوک میں ابو جہل نے کہہ دیا کہ آج ہم تیرے گھر پہ حملہ کر دیں گے, تیرے گھر میں بچی موجود ہے, تو نے اس کو دفن نہیں کیا. عرب کے دستور کے مطابق بچی کو قتل نہیں کیا, اس کو زندہ دفن کرنا تیرا فرض تھا. اس نے مجھے اتنی گالیاں دی کہ میں اس کی گالیوں کے جھانسے میں چلا آیا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بچی کو آج زندہ دفن کر ڈالوں گا. میں گھر آیا, میں نے اس بچی کی ماں سے کہہ دیا کہ بیگم اس کو سرما لگاؤ, اس کو اچھے کپڑے پہناؤ, اس کو خوشبو لگاؤ, آج میں اس کے نانے کے گھر چھوڑ آؤں گا. ماں کو نہیں پتا تھا میں کیا فیصلہ کر چکا ہوں. میں نے زمین کھودنے والا کدال اور کشی چھپا کر رکھ لی, بچی کو تیار کیا. بچی بڑی محبت سے میرے سینے سے چمٹ گئی. میں نے بچی کو اٹھایا, کدال اٹھایا, میں جنگل میں لے گیا. فیصلہ کر لیا کہ آج میں بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا. ماں کو پتا نہیں, گھر والوں کو پتا نہیں, بچی لے لیا ہوں. جب جنگل میں پہنچا ہوں, قبرستان میں پہنچا ہوں تو بچی رو پڑی. بچی نے کہا ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے, اس علاقے میں تو میرے رشتہ داروں کا گھر نہیں ہے, مجھے کہاں لایا ہے؟ اللہ کا رسول یہ گفتگو سن رہا ہے اور پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. رسول اللہ رو رہے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بچی کو بٹھایا اور اس کے سامنے اس کی قبر کو کھودنے لگ گیا. میں قبر کھود رہا ہوں, بچی سرانے کھڑی ہے اور بچی اپنے چھوٹے سے دوپٹے میں وہ مٹی ڈال کر قبر کی میرا ہاتھ بٹا رہی ہے اور اپنی قبر خود بنا رہی ہے. اس کو نہیں پتا کہ اس قبر میں مجھے دفن کیا جائے گا. جب مٹی نکل گئی, جب وہ گڑا بن گیا, تو اس بچی کو اٹھا کر میں جب اس گڑے میں ڈالنا چاہتا ہوں تو بچی رو پڑی ہے, بچی چیختی ہے اور چیخ کر کہتی ہے ابا جان میں نے تیرا قصور تو کوئی نہیں کیا, میں نے تیرا جرم تو کوئی نہیں کیا, اگر تو نے اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا مجھے گھر میں بتا دیتے, میں اپنی اما کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی, میں اپنی اما کو آخری مرتبہ تو دیکھاتی. حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر اتنا روئے کہ رسول اللہ بے ہوش ہو گئے, پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, نبوت لیٹ گئی, پیغمبر روتے روتے ہچکی بند ہو گئی, صحابہ پریشان ہو گئے. حضور نے فرمایا تو نے پھر بھی صبر نہ کیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے بچی کو دفن کیا دفن کرنا چاہتا ہوں, بچی چیختی ہے. بلاخر اس نے رو کر کہا اے میرے ابا جان مجھے چھوڑ دے, میں ساری زندگی تیرے گھر میں نہیں آتی, میں جنگلوں میں پھر کر وقت گزار لوں گی, میں علاقوں میں جا کر وقت گزار لوں گی, میں نے تیرا کوئی قصور نہ کیا. اس نے کہا کہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا. اس کے سینے پہ میں نے ریت کا ایک تودہ رکھا اور زبردستی اس کے سینے پہ میں نے ریت ڈال دی. اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی, اس کو زندہ دفن کر ڈالا. اللہ کے رسول آج کئی مہینے ہو چکے ہیں روزانہ خواب میں میری بچی ملتی ہے, میرا گریبان پکڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آج بھی گریبان پہ میرا ہاتھ ہے, قیامت میں بھی میرا ہاتھ ہوگا. اے محمد میری نیند اڑ گئی ہے, میرا سکون مٹ گیا ہے, میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں. آسمانوں سے بڑا یہ گناہ مجھے معاف کر دے, زمین سے بڑا یہ گناہ معاف کر دے, اے محمد اس کی بھی معافی مل سکتی ہے. حضور نے فرمایا تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, گناہ کر لیا, آج تو کلمہ پڑھتا ہے تو تیرے اس گناہ پہ بھی رحمت کی چادر ڈالتا ہوں. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد جو شخص دو بچیوں کو جوان کر کے ان کی شادیاں کر دے گا محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا. تو قرآن نے کیا کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بار سفیہم رسولا, اے دنیا کے لوگوں میں نے تم میں محمد بھیجا تم پر احسان کیا. کیا یا نہیں کیا؟ نبی کے آنے سے پہلے کیسر و کسرا میں لڑکیوں کی آبرو بڑھتی تھی. کہاں تھا کسرا ایران میں لڑکیاں بن سمر کر بازاروں میں آتی, کیسر روم کے دربار میں عورتوں کی بولی لگتی بولی, اور مکے میں عورتیں زندہ دفن کی جاتی. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ تو صحیح یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر, حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, مجھے چہروں کا زنگ اترا صبح چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آ.
نام ضیاء الرحمان فاروقی نام تکبیر.
لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا, میں نے محمد تم میں بھیجا احسان کیا. احسان کیسے نہ ہوتا, یہ آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے, ایک اونٹ آتا ہے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ سر رکھتا ہے, جبریل کہتا ہے اللہ کے رسول یہ مالک کی شکایت کر رہا, یہ مالک کی شکایت کرتا ہے. حضور نے مالک کو بلایا اور کہا کہ اونٹ نے کہا ہے کہ مالک مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے کام زیادہ لیتا ہے. تو قرآن نے کہا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين کہ محمد تو اونٹوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ساری انسانیت کے. میرے بھائی ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئی, اس عورت کے پاس دو بچیاں تھیں, توجہ دو بچیاں, ایک بچی کی انگلی پکڑی ایک بچی گود میں ہے, اور اماں کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچیاں بھوکی ہیں, میں نے پوچھ لیا کہ بہن ان بچیوں نے کچھ کھایا نہیں, تو وہ رو کر کہتی ہے میرا خاوند شہید ہو چکا ہے جنگ میں, میری یہ بچیاں کئی دنوں سے بھوکی ہیں, میں پریشان ہوں. اماں کہتی ہے میں گھر میں گئی میں نے کیا دیکھا کہ ایک برتن میں دو کھجوریں پڑی. کتنے کھجورے؟ جب میں نے ہاتھ مارا تو تیسری کھجور مل گئی. میں نے کہا یہ تینوں کھجوریں لے لو اور ایک بچی کو دے دو, ایک بچی کو دے دے اور ایک تیری کھجور ہے. ماں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا, بہنوں بیٹیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا. اماں کہتی ہیں کہ میں نے جب اس کو کھجوریں دکھائیں تو وہ بچیاں اس طرح کھجوروں پر جھپٹ پڑی جیسے وہ بڑی بھوکی ہوں. ان دونوں بچیوں نے ایک ایک کھجور لے لی, بچیاں تو کھجور کھانے لگی. جب بچیوں نے کھجوریں کھا لی تو جو تیسری کھجور تھی وہ تیسری کھجور اس کی ماں نے اس کے دو ٹکڑے کیے. وہ ٹکڑوں میں سے بھی ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا, دوسرا دوسری بچی کو دے دیا. اماں کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں نے ایسی محبت والی ماں نہیں دیکھی جو دو بچیوں کو یہ کھجوروں کا ٹکڑا بھی دیتی ہے. حضور نے فرمایا عائشہ اگر وہ عورت دوبارہ تیرے پاس آئے تو میری طرف سے اسے جنت کی خوشخبری دے دینا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اے دنیا کے لوگوں ہم نے تم نے محمد مصطفیٰ بھیج کر ساری انسانیت پر احسان عظیم کیا. کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اعط الاجیر لاجر قبل ان یجف عرقہ, کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. یہ اصول تو دنیا میں کسی اور ملک کا نہ تھا, کسی اور نظریے کا نہ تھا کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. اور ایسا بھی کبھی ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار ایک مزدور سے ہاتھ ملاتا ہے. حضور نے ایک مزدور سے ہاتھ ملایا, حضور کو محسوس ہوا کہ اس مزدور کے ہاتھوں میں نشان پڑے ہوئے, گٹے پڑے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا اس کا نام سعد بن ابی انصاری تھا. حضور نے فرمایا اے سعد تیرے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں, کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں پتھروں پہ پھاوڑا چلاتا ہوں, یعنی پتھر یہ بجری کوٹتا ہوں, یہ پتھر توڑتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں. تو ساری دنیا کے سردار نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور چوم لیا. حضور نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا لوگوں سب سے بہتر کمائی اس انسان کی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے محمد کو دنیا میں بھیجا ساری انسانیت پر احسان عظیم کیا. کیا یا نہیں کیا؟ اور اللہ نے اس نبی کو اتنا اونچا مقام بخشا, اس نبی کو اتنا اعلیٰ مقام بخشا. یہ قبر بڑا قابل غور پہلو ہے نبی کی شان کا, پیغمبر کی سیرت کا. ایک عیسائی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا, حضرت نانوتوی سے, اس نے کہا تھا کہ تمہارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور ہمارے پیغمبر عیسیٰ نے تو مردہ کو زندہ کیا. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے, ایک آدمی مر جاتا ہے اس میں روح نہیں ہوتی, تمہارے نبی نے تو اسی کو زندہ کیا جو انسان تھا, روح نہیں ہوتی. لیکن ہمارے محمد کو دیکھو جس نے درختوں کو زندہ کر دیا, پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا. اس نے آگے کہا, اس نے کہا چلو یہ چھوڑو, یہ بتاؤ کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کے بارے میں قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ, کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی, یہ قرآن نے کہا. تو ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو تو قرآن نے پاک دامن کہا, اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. یہ بڑا سوال تھا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے بانی تھے, بڑے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا عقل کے اندھے, تمہارے نبی کی ماں مریم پر لوگوں کو شک پڑ گیا تھا, اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا اور ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, نبی کی شان سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گال پلے بھی پہ رہے ہیں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے آ کر کہا شاہ جی ایک آدمی جا رہا ہے, راستہ بھول گیا, وہ اپنی منزل پہ جانا چاہتا ہے, وہ راستہ بھول گیا. تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک جاگ رہا ہے. یہ جو آدمی راستہ بھول گیا یہ جاگنے والے سے پوچھے یا سوئے ہوئے سے پوچھے؟ سوال بڑا عجیب تھا, بڑی قابل غور بات. سوال کرنے والا عیسائی تھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے راستہ بھول گیا جنگل میں, تو اس نے کیا دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا, ایک آدمی جاگ رہا ہے. یہ جو راستہ بھول گیا یہ جاگنے والے سے پوچھے یا سوئے ہوئے سے پوچھے؟ سوال بڑا عجیب ہے. تو شاہ عبد العزیز اگر یہ کہتے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات کیسے کر رہا ہے, کہاں سے بول رہا ہے. اگر شاہ صاحب کہتے کہ جاگتے ہوئے سے پوچھے تو وہ فوراً کہتا کہ دیکھو ساری انسانیت ہدایت کا راستہ بھٹک گئی, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے جاگ رہے, محمد مصطفیٰ سوئے ہوئے, تو اگر جاننے والے سے راستہ پوچھو تو پھر عیسیٰ سے راستہ پوچھنا چاہیے، پھر عیسیٰ کو نبی مان لو، محمد تو سوئے ہوئے ہیں، تم کہتے ہو عیسیٰ چوتھے آسمان پر جاگ رہے ہیں، تو انسانیت کو چاہیے کہ عیسیٰ سے راستہ پوچھے۔ شاہ عبد العزیز نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا عقل کے اندر یہ جو راستہ بھول گیا ہے اس کو چاہیے یہ بھی سونے والے کے پاس بیٹھے، اس لیے کہ جو اس کے پاس جاگ رہا ہے وہ بھی تو اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا، مجھے بھی راستہ بتائے گا، تجھے بھی راستہ بتائے گا۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، محمد مصطفیٰ کو بھیجا، انسانیت پریشان کیا، اللہ نے احسان کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور پھر اس کو بھی تو دیکھو، خدا نے اپنے نبی کا نام کیا رکھا؟ نام نبی نے نہیں رکھا، عبد المطلب نے رکھا، عبد المطلب کے دل میں ڈال دیا گیا کہ یہ نام رکھنا ہے۔ اس پہ غور کرو کہ نبی کو بھیجنے کے لیے، جس نبی کے لیے ساری انسانیت پریشان کیا، اس نبی کو پیدا کیسے کیا، اس نبی کو بھیجا کیسے، اس نبی کو لایا کیسے گیا، کوئی معمولی واقعہ تھا یا غیر معمولی واقعہ تھا کہ نبی آ رہا ہے؟ نبی کے لانے کے لیے خدا نے مکے کا عرب کا انتخاب کیا، عرب میں سے مکے کا انتخاب کیا، اور مکے میں قریش کے قبیلے کا انتخاب کیا، قریش کے قبیلے نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم نے عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور پھر یہ دیکھو ہاشم کا انتخاب کیوں کیا؟ ہاشم کا معنی ہے وہ آدمی جو شوربے میں روٹی ڈال کر لوگوں کو کھلاتا ہے، شوربے میں روٹی ڈال کر جو کھلائے، یہ عرب کا سب سے اعلیٰ کھانا ہے، تو سب سے اعلیٰ کھانا کھلانے والا ہاشم ہے، سب سے بڑا مہمان نواز ہاشم ہے، اور محمد مصطفیٰ بھی چونکہ مہمان نواز تھے اس لیے دادا پردادا وہ بنایا جو پہلے سے مہمان نواز تھا، تو ہاشم کو پردادا بنایا، اس کے بعد ہاشم کی اولاد میں عبد المطلب کو دادا بنایا، کیونکہ عبد المطلب کعبے کا متولی تھا، محمد نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، تو دادا وہ بنایا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے میں محمد مصطفیٰ کا باپ کس کو بنایا جاتا؟ اس کے لیے سوال ہوا، اس کے لیے راستہ تلاش کیا گیا کہ عبد المطلب کے 1 بیٹے کا نام عبد العزا ہے، عبد العزا وہ ہے جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، عبد مناف وہ ہے جس کو ابو طالب کہا جاتا ہے، عبد شمس ہے، عبد فارس ہے، عبد لات ہے، عبد بدھ ہے، اور حضرت اور نوفل ہے، ربیہ ہے، حمزہ ہے، عباس ہے، عبد عبداللہ ہے، یہ رسول اللہ کے 11 چچاؤں کے نام میں نے آپ کو بتائے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں کس انسان کو محمد کا باپ بنایا جائے؟ اگر خدا عبد المطلب کے لڑکے عبد العزا کو نبی کا باپ بناتا، عبد العزا کا مانا بت کا بندہ، عبد مناف کا مانا بت کا بندہ، عبد حارث کا مانا کھیتی کا بندہ، عبد شمس کا مانا سورج کا بندہ، عبد لات کا مانا لات کا بندہ، عبد بدھ کا مانا بدھ کا بندہ، اور حمزہ کا مانا سخت جگہ، عباس کا مانا پتھریلی جگہ، اور نوفل کا مانا ٹکور جگہ، اور عبداللہ کا مانا اللہ کا بندہ۔ خدا نے اپنے محمد کو اس عبداللہ کے گھر میں بھیجا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ بتوں کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ آئے گا تو میرے ہی بندے کے گھر میں آئے گا۔ باپ کے نام کا فیصلہ بھی عرش میں ہوا، باپ کے نام کا فیصلہ بھی، اور میں کہتا ہوں ماں کے قبیلے کا فیصلہ بھی عرش پہ ہوا۔ جس علاقے کی حضرت آمنہ ہے، رسول اللہ کی والدہ جس علاقے کی ہے، اس علاقے کا نام ہے آباوا۔ کیا نام ہے؟ کتابوں میں موجود ہے، کتاب علاقے کا نام ہے آباوا، مدینہ سے 70 میل کے فاصلے پر آباوا بستی ہے، اس بستی میں حضرت آمنہ کا قبیلہ رہتا ہے۔ وہ قبیلے تو بڑے ہیں، کتنے قبیلے؟ 44 قبیلے۔ اس قبیلے میں بنو شتیبہ، شتیبہ کا معنی ٹہنیوں والا قبیلہ، بنو خزرج ہے، خزرج کا معنی کانٹوں والا قبیلہ، بنو قریظہ ہے، قریظہ کا معنی جھاڑیوں والا قبیلہ، خمسہ کا معنی یعنی بد شکل لوگوں کا قبیلہ، یہ قبیلوں کے نام ہے۔ لیکن خدا نے اپنے محمد کی ماں جس کو بنانا تھا اس کا قبیلہ بھی تو اعلیٰ چننا تھا، تو قبیلہ کون سا چنا؟ جس کا نام ہے بنو زہرا۔ زہرا عربی زبان میں تر و تازگی کو کہتے ہیں، محمد بھی تازگی کا پیغام لا رہا تھا تو ماں کا قبیلہ بھی تر و تازہ بنا تھا۔ بنو زہرا قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں، کسی لڑکی کا نام حربا ہے، کسی کا نام نہبا ہے، کسی کا نام خمسہ ہے، کسی کا نام زبا ہے، لیکن ان لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام ہے آمنہ، آمنہ کا معنی امانت والی، تو خدا امانت والی لڑکی کے گھر میں محمد کو بھیج کر دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ آمنہ تیری گود میں اللہ کی امانت آئے گی، تو اس لائق ہے کہ خدا کی سب سے بڑی امانت تیری گود میں آئے گی۔ تو آمنہ کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا، آمنہ کا انتخاب بھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین بزباس افہم رسولا. اس کملی والد کی عظمت کو تو دیکھو کہ باپ کا انتخاب بھی ہوا, ماں کا انتخاب بھی ہوا. اب آگے چلتے ہیں, رسول اللہ کی پیدائش ہوتی ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ نبی دنیا میں تشریف لائے تو جگن ناتھ عذاب نے یہ کہہ دیا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج کا تقریب کی دنیا, یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, فلاطو کی فرق سکرات کی دانش کی افسانہ, غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا, کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا, جہان کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا, نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا, مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا, صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین. بھائی توجہ توجہ ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ فانی بدایونی نے کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, اور بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر, ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی تیرے آنے سے پہلے. لیکن اس نبی کے آنے کو تو دیکھو کہ جب وہ محمد مصطفیٰ پیدا ہوا کس مہینے میں پیدا ہوا, مہینے کا نام ہے ربیع الاول, ربی کا معنی بہار, اول کا معنی پہلی, یعنی دنیا میں جو ساری خزائیں ہیں ان خزاؤں میں پہلی بہار اس مہینے کو کہا گیا جس میں میرا نبی دنیا میں آیا. خزائیں بڑی ہیں, کہو خزائیں, اور معنی پہ غور کرو, محرم کا معنی کیا ہے, سفر کا معنی کیا ہے, ربیع الاول کا معنی کیا, ربیع الثانی کا معنی بتاؤ, معنی کے نام یاد رکھو گے, اتنا بھی یاد رکھنا, میری تقریر یاد رکھنا ویسے کچھ مشکل تو ہے یا نہیں ہے, پچھلی مساری یاد نہیں, بالکل پک گئی محرم, عربی کلف محرم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں حرمت والی چیزیں شامل, محرم حرام کر دی گئی, وہ کیسے, مثال کے طور پر یہ اصل میں لفظ ہے حج کے موقع کا, اس لیے کہ حج میں شکار حرام ہے, حج کے موقع پر استری پاد لگا کر کپڑے پہننا حرام ہے, حج کے موقع پر شرما لگانا حرام ہے, تو اس نسبت کی وجہ سے کہ حج کے مہینے کے ساتھ یہ متصل ہے اس لیے اس کو محرم کہا گیا. اس بنیاد پر محرم کا معنی حرام کی ہوئی چیزوں کا مہینہ, سفر کا معنی کیا ہے, سفر کا معنی زرد رنگ, علماء سے پوچھو بقرۃ الصفراء قرآن میں ہے کہ زرد رنگ کی گائے, سفر کا معنی زرد رنگ, ربیع الاول کا معنی پہلی بہار, ربیع الثانی کا معنی دوسری بہار, جمادی الاول کا معنی پہلا نقطۂ انجماد, جمادی الثانی کا معنی دوسرا نقطۂ انجماد, اور رجب کا معنی وہ گھاٹی جو شمال کی طرف ہے, شعبان کا معنی وہ گھاٹی جو مدینہ کی طرف ہے, رمضان کا معنی وہ جگہ جو آپس میں ملی ہوئی ہے جس کو مراج البحرین کہتے ہیں, اور شوال کا معنی وہ مہینہ جس میں شکار ممنوع کر دیا گیا, اور ذیقعد کا معنی بیٹھنے والا مہینہ یعنی حج میں جا کر بیٹھو اور عبادت کرو, اور ذلحج کا معنی حج کرنے والا مہینہ, تو یہ سارے مہینے ہیں, تو ان مہینوں میں سب معنوں پہ غور کرو اور ربیع الاول پہ غور کرو. ربیع الاول کا معنی پہلا پہلی بہار, ربیع الاول کا معنی کیا ہے, تھک گئے ہو کہ آپ گئے ہو, جڑے سو میں ہاتھ کھڑا کرو, ماشاء کی جاتی ہے, روٹی کھاتے ہو کہتے شکر الحمدللہ, حمد آخر میں کرتے ہیں, تو محمد چونکہ آخر میں آئے ہیں اس لیے حمد سے ہے. اور محمد ایک ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں, جس لفظ پہ نقطہ خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے محمد کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں, اس محمد کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی نہیں. اور پھر اس پہ بھی غور کرو, لفظ محمد بولتے ہو, محمد کا لفظ بولو, ایک دفعہ کہو محمد, محمد کہا, دونوں لب مل گئے, دونوں لب. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ نام محمد کا لوگے لب مل جائیں گے, اس کی بات مانو گے دل مل جائے گا. بات تو سنو اور پھر اس محمد پہ غور کرو ذرا, محمد کا معنی کیا ہے, ابھی معنی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے باقی نبیوں کے معنی بھی دیکھو کہ آدم کا معنی کیا ہے. آدم کا معنی ہے گندم کے رنگ والا. آدم کا معنی کیا ہے گندم کے, آدم کا معنی گندم کے رنگ والا. نوح کا معنی ہے نوحہ کرنے والا. شیش کا معنی قرب والا. زکریا کا معنی درس والا. ادریس کا معنی سبق والا. یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا. یوسف کا معنی افسوس والا. ابراہیم کا معنی بزرگی والا. اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا. ایوب کا معنی لوٹنے والا. موسیٰ کا معنی پانی سے نکلا ہوا. عیسیٰ کا معنی سیاحت کرنے والا. اور محمد کا معنی ہے کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے اور خدا بھی جس کی تعریف کرے وہ محمد ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. محمد دنیا میں تشریف لائے, نام محمد رکھا گیا. اس بات پہ غور کرو کہ صرف محمد کو عظمت نہیں خدا نے دی بلکہ دائیوں کو بھی عظمت دی. دائیاں تو اور بھی بڑی تھی, لیکن اس دائی کو خدا نے نبی کی دائی بنایا کہ جس دائی کے قبیلے کا انتخاب بھی عرش پہ ہوا. قبیلے کا انتخاب کیسے ہوا کہ قبیلے کا نام بڑا خوبصورت ہے. قبیلہ کیا ہے؟ بنو صاد. عربی زبان میں صاد کا معنی ہے نیک بخت. صاد کا جانا ہے کیونکہ محمد بھی بختوں کا تاجدار تھا, دایا کا قبیلہ بھی بختوں والا بنا دیا, تو دائی کا نام بھی عرش سے چنا گیا. دائی کا نام ہے حلیمہ. حلیمہ کا معنی ہلم والی. نبی بھی ہلم والا, دائی بھی ہلم والی. قبیلہ بھی نیک بخت ہے, نبی بھی نیک بخت ہے. اور پھر دیکھو جو نوکرانی ہے حلیمہ, نوکرانی کو بھی چنا گیا. نوکرانی کو, نوکرانی کا نام ہے ام ایمن. ام ایمن کا معنی ہے بختوں والی. کیا معنی ہے؟ جو نبی کو اٹھاتی ہے اس کا نام ہے بختوں والی. تو نبی بھی بختوں والا, لوڈی بھی بختوں والا. اور پھر آگے دیکھیے, یہ تو پیغمبر کی نوکرانی ہے, یہ تو نبی کی دائی ہے, یہ تو پیغمبر کی والدہ ہے. پھر ذرا آگے تو چلو, پیغمبر علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا. نبی کے رشتہ داروں کو, نبی کی بیویوں کو, نبی کے بیٹوں کو, پیغمبر کے بھائیوں کو, پیغمبر کے چچاؤں کو, ان سب کو ملاؤ, نبی کے خاندان کو ملاؤ, تو ہر ایک میں نبی کی شان نظر آئے گی, ہر ایک میں نبی کا کمال نظر آئے گا. دیکھیے خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نبی نے شادی کی. خدیجہ کا کیا معنی ہے؟ خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی, نبی امت کی خدمت کرنے والا, بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی کے ساتھ نکاح کیا جس کا نام ہے سودا بنت زما. سودا کا معنی آرام والی. نبی بھی آرام والا, بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی کا نام ہے عائشہ. عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی. نبی بھی زندہ رہنے والا, بیوی بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی کا نام ہے حفصہ. حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی. نبی بھی قیام کرنے والا, بیوی بھی قیام کرنے والی. ایک بیوی کا نام ہے زینب. زینب کا معنی استغفار والی. نبی بھی استغفار والا, بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی کا نام ہے میمونہ. میمونہ کا معنی بختوں والی. نبی بھی بختوں والا, بیوی بھی بختوں والی. ایک بیوی کا نام ہے صفیہ. صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی. نبی بھی منتخب ہے, بیوی بھی منتخب ہے. ایک بیوی کا نام ہے ام حبیبہ. ام حبیبہ کا معنی پیار والی. نبی بھی پیار والا, بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی کا نام ہے ماریا. ماریا کا معنی متصل رہنے والی. نبی بھی لوگوں کے دلوں میں ساتھ و ارتباط میں متصل ہے, بیوی بھی متصل ہے. ایک بیوی کا نام ہے ریحانہ بنت شمعون. ریحانہ کا معنی خوشبو والی. نبی بھی خوشبو والا, بیوی بھی خوشبو والی. ایک بیوی کا نام ہے جویریا. جویریا کا معنی پڑوس والی. نبی پڑوس کے حقوق بتانے والا, بیوی ویسے پڑوس والا. ایک بیوی کا نام ہے ام سلمہ. کیا نام ہے؟ ام سلمہ. ام سلمہ کا معنی سلامتی والی. ام سلمہ کا معنی سلامتی والی. نبی بھی سلامتی والا, بیوی بھی سلامتی والی. توجہ کیجئے, پیغمبر کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. بیٹے کا نام قاسم ہے. قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. حضور نے فرمایا انما انا قاسم رب اللہ ہوتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، مجھے دینے والا اللہ ہے. نبی بھی قاسم ہے، بیٹا بھی قاسم ہے. ایک بیٹے کا نام ہے طاہر طیب، طاہر کمانا پاک ہے، طیب کمانا پاک ہے. نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا نام بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. بڑی بیٹی عطا فرمائی، بیٹی کا نام زینب ہے، زینب کمانا استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی تھی جس کا نام رقیہ ہے، رقیہ کمانا خان کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کمانا جہنم سے آزاد، نبی بھی جہنم سے آزاد ہے، بیٹی بھی جہنم سے آزاد. اس محمد کو دنیا میں بھیجا اور ساری انسانیت پر اللہ نے احسان جتلا دیا. اسی کو اقبال شعر کہتا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جناب احمد رقم نہ ہوتا، تجب سے ہستی ابھر نہ سکتا، وجود نہ ہو قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا سے کرم نہ ہوتا، تو بار باہر ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح سے نکاح اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، کروڑ بخش نگاہ عرفا اگر چراغ حرم نہ ہوتا. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی. علامہ اقبال شاعر مشرق نے اسی فلسفے کو بیان کیا. علامہ اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو تلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. بہت تازہ ہے لوگ کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے، بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، اور نقد ہستی میں یہ اونچے بھی پریشان ہوتے، رستے بردوش میں سب دست و غریبا ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے ادیفا ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، اصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے. لقد من اللہ المؤمنین اس بات سکتی ہے رسول اللہ، اے دنیا کے لوگوں میں نے محمد کو تمہارے اندر بھیجا، میں نے احسان کیا. خدا کا یہ کہنا سچ ہے یا نہیں ہے؟ خدا نے احسان کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے اپنے نبی کے لیے جگہ کو چنا، اپنے نبی کے لیے، خدا نے اپنے نبی کے لیے جگہ کو چنا، علاقے کو چنا، بستی کو چنا، شہر کو چنا، پردادے کو چنا، دادا کو چنا، والد کو چنا، قبیلے کو چنا، ماں کو چنا، بست اور دایا کو چنا، لونڈیوں کو چنا، بیویوں کو چنا، بیٹیوں کو چنا، بیٹوں کو چنا. نبی اللہ تعالیٰ اپنے محمد کے لیے بیٹی چنتا ہے، دوست نہیں چنتا، قبیلہ چنتا ہے، دوست نہیں چنتا. یہ نہیں جانتا وہ محمد مصطفیٰ کے لیے عرش پہ گود چنی گئی، قبیلہ چنا گیا، تو پھر مجھے کہنے دے کہ اسی عرش سے حبشے کا بلال چنا گیا، اسی عرش سے سمیہ چنی گئی، اسی عرش سے فارس کا سلمان چنا گیا، صنعاء کا خالد چنا گیا، روم کا شعیب چنا گیا، ابو بکر چنا گیا، عمر چنا گیا، عثمان چنا گیا، علی چنا گیا. جس محمد کے لیے پتھر چنے گئے، سوارشاں چنی گئی، کپڑے چنے گئے، اسی محمد کے لیے 144,000 غلام چنے گئے. جس محمد مصطفیٰ کو احسان کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور وہ محمد تو ابو بکر کو دیا، تجھے تو نہیں دیا. نہیں غور کرتا میری بات. جس محمد کو اللہ نے چڑھ کر احسان کیا، چڑھ، وہ خدا تو اتنا بڑا ہے کبھی احسان نہیں جتلاتا، لیکن محمد اتنا بڑا تھا خدا احسان جتلانے پہ آ گیا. آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو پھر جس محمد کو احسان جتلا کر بھیجا، وہ جنگ میں محمد کو تو نہیں بھیجا، اس کو تو ابو بکر اور عمر کی بستی میں بھیجا.
ہاشم کی بستی میں بھیجا. بھیجا یا نہیں بھیجا؟ یہ تو مانتا ہے. حاجی حج کر کے آیا تو کہتا حاجی جی پانی تو دے دو, کھجور لائے ہو. 1400 سال کے بعد مکے کی کھجوروں میں محمد کا اثر ہے. 1400 سال کے بعد مکے کے پانی میں نبوت کا اثر ہے. 1400 سال کے بعد مکے کی خاک شکر میں اثر ہے. 1400 سال کے بعد مٹی میں اثر ہے. اور جو 1400 سال سے محمد کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں ان پر نبی کا کوئی اثر نہیں. حاجی جی یہ کھجور مجھے بھی دے دو. چاہ کھجور اور سمے سے کیوں لے آیا ہو؟ میں نے بھی نہیں چاہے روڑیو کین پایا ہوئے روڑیو. حاجی جی یہ کھجور مدینے اے تسبیح مدینے آئی ہے چاہے چوک بازار ملتانوں آئی ہوئے. ہائے وہ جو جھوٹ بول کر تجھے تسبیح بتائے اس کی بات مانتا ہے کہ اس میں برکت ہے. جو تجھے کہے یہ پانی مدینے کا ہے اس کی بات مانتا ہے, جو کہے یہ کپڑا مکے کا ہے اس کی بات مانتا ہے, جو کہے یہ کھجور مدینے کی ہے اس پر اعتبار کرتا ہے. اور خدا کہتا ہے یہ سارے جنتی اس پر اعتبار نہیں کرتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ صحابہ کے منکر کو کافر کہتے ہیں اور نبی کے منکر کو کچھ نہیں کہتے. او عقل والو, ہم تو صحابہ کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم تو صحابہ کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں اور ہم مکے میں رہنے کی وجہ سے نہیں مانتے. مکے میں ابو جہل بھی تھا, تابے میں رہنے کی وجہ سے نہیں مانتے. وہاں تو ابو لہب بھی تھا, اور پیغمبر کا صرف چہرہ دیکھنے کی وجہ سے نہیں مانتے. چہرہ تو اتباع و تیبا نے بھی دیکھا. ہم ابو بکر کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا. بھئی ابو بکر کو کیوں مانتے ہیں کہ اس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا؟ وہ نہ دیکھتا نہ مانتے. 144,000 نبی کے صحابہ کو ہم مانتے ہیں نبی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ نبی. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں پیر ہوں. توجہ کیجیے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں پیر گدی نشین. دوسرا آگے سے کہتا ہے کہ میں اس پیر گدی نشین کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں. میں اس گدی نشین کے نوکروں کا بھی. اب جو کہتا ہے کہ میں اس کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں اس کو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ اس پیر کو نہیں مانتا؟ نہیں سمجھے میری بات. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گدی نشین ہوں, دوسرا کہتا ہے تو اگر گدی نشین ہے تو میں تو تیرے نوکروں کا بھی نوکر ہوں. جس نے کہا کہ میں تیرے نوکروں کا بھی نوکر ہوں اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اس پیر کو نہیں مانتا؟ بھئی وہ تو اس پیر کی وجہ سے نوکروں کا نوکر ہے, اور میں تو محمد کی سنت کا اسیر ہوں. میں تو محمد مصطفیٰ کے جمال کا اسیر ہوں. اور دیکھیے ہم جو اسیر ہیں سارے مشترک ہیں. ابو بکر بھی اسیر تھا, عمر بھی اسیر تھا. ہمارا یہ اسیر ہونا پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں, لیکن ان کے اسیر ہونے کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کر چھوڑا کہ وہ تو اسیر ہے, زلف نبوت کے اسیر ہیں. ہم نے تو محمد مصطفیٰ کو مانا ہے اور صحابہ کو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے مانا، مانا ہے یا نہیں؟ اور اگر صحابہ کو نبی کی وجہ سے نہ مانتے تو ہم ابو لہب کو بھی مانتے، ذرا غور کریں، ہم ابو لہب کو بھی کیوں بھائی؟ ابو لہب کے نام پہ غور کرو، لہب کا کیا مانا؟ لہب عربی زبان کا لفظ ہے، لہب کہتے ہیں شولے، ابو لہب کا مانا کہ اتنا خوبصورت کہ جس کے چہرے کا حسن شولا مارا، رسول اللہ کا سگا چچا ابو لہب، چہرہ اتنا حسین کہ شولا مارے، لیکن چونکہ وہ سگا چچا محمد کے ساتھ اس کی نسبت نہ ہوئی تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب بتا، تو حسن شولا مارنے والے حسن نے اور مکے نے کام نہ دیا، تو معلوم ہوا کام دیا صحبت نے، ایک آدمی اتنا حسین ہے لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب بتا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا تباہ ہو جائے، اور ایک آدمی کو دیکھو وہ مکے میں نہیں رہنے والا، وہ مکے میں کبھی آیا نہیں، ایک آدمی کو دیکھو وہ مکے میں کبھی آیا نہیں، وہ عربی زبان جانتا نہیں، اس نے تازہ کبھی دیکھا نہیں، اور وہ نبی کی برادری نہیں، نبی کا رشتے دار نہیں، یہ تو ابو لہب تھا حسن شولے والا، اور وہ کالے رنگ والا، وہ کیا ہے؟ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب بتا، اور اس کو کیا کہا؟ کہ وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے، نسبت نبی کی وجہ سے، یہ حبشے کا کالا بلال، کوئی گال پلے بھی پہ رہی ہے میرے بھائیوں؟ توجہ کیجیے، یہ سیکھنا ہو اولیاء اللہ سے سیکھو، شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے کیا کہا، مولانا حسین احمد مدنی کو جب گرفتار کیا گیا مدینہ منورہ میں وائسرا برطانیہ کے حکم سے، تو رسول اللہ کے روزے پہ کھڑے ہو کر کہا تھا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی، اور شیخ الہند محمود الحسن نے بڑی عجیب بات کہی، جنت کو خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دنیا کے لوگوں میں احسان کر رہا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ کو تمہارے درمیان میں پیدا کر رہا ہوں، اگر خدا محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو ہم کچھ کر سکتے؟ لوگوں، جس انسان کے دل میں رسول اللہ کا عشق نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں، اصل چیز پیغمبر کا عشق ہے، صحابہ نے اس عشق کا شاہکار، ہم اس لیے صحابہ کو مانتے ہیں، اولیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی سنت پہ عمل کیا، جو ولی نبی کی سنت پر عمل نہ کرے ہم اس کو ولی بھی نہیں مانتے، اور دنیا میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہو سکتا جو پیغمبر کے عشق میں نبی کی سنت کا شاہکار نہ ہو، پیغمبر کے اعمال کا شاہکار نہ ہو، میرے بھائی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بکر وقت کافی ہو چکا ہے، میرے بھائی ہمیں موت بر ذرائع سے معلوم ہوا کہ پاکستان کی حکومت سپاہ صحابہ پر پابندی لگا رہی، اور اس کے لیے باقاعدہ کیس تیار کر لیا گیا، اس کے لیے باقاعدہ دستاویزات تیار ہو چکی، اور ہماری معلومات کے مطابق گورنمنٹ فیصلہ کر چکی ہے، صرف اعلان باقی، میں نے خانیوال میں اور رات دستہ ضلع سیالکوٹ میں اور کئی بڑے بڑے شہروں میں کہا، یہاں بھی کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف شیعہ کی تنظیم آئی ایس او ایک فیصد بھی نمائندگی نہیں رکھتی، ایک فیصد، اور سپاہی صحابہ 97.5% سنیوں کی نمائندہ جماعت، ایران کو خوش کرنے کے لیے اگر تم نے سپاہ صحابہ پر پابندی لگائی تو پھر یہ یاد رکھو کہ مولانا حق نواز شہید ہوئے تھے تو ہماری تعداد 100,000 تھی شہید ہونے سے پہلے, وہ شہید ہوئے ان کے خون کی برکت سے یہ تعداد ہو گئی 20,000,000, اور اب پابندی لگاؤ گے تو تعداد ہو جائے گی کروڑوں تک. یہ یاد رکھو کہ سپاہ صحابہ پر پابندی لگاؤ گے تو تمہاری حکومت بھی باقی نہیں رہے گی. کسی کو گنجا کتا بلّا یہ مت کہو, تمہیں اور کوئی نعرہ نہیں آتا, یہ کوئی نعرہ ہے کیا؟ گنجوں کا پاکستان میں جگہ کوئی نہیں ہے؟ کتا بلّا اور اس قسم کے الفاظ یہ جلسے میں کہنا چھوڑ, یہ کوئی اچھی بات نہیں. اختلاف رائے کو میاں نواز شریف نے اگر ہمارے جماعت پر پابندی لگائی تو اس کا خمیازہ نواز شریف کو بھگتنا پڑے گا. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جماعت پر پابندی لگائی گئی کام چھوڑ دو گے؟ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو کام چھوڑ دو گے؟ اگر سپاہ صحابہ کی ساری قیادت جیلوں میں چلی گئی کام چھوڑ دو گے؟ اگر کام 10 گنا زیادہ بات میں کرو گے تو میرے ساتھ وعدہ کرو اللہ کے گھر میں 10 گنا, دونوں ہاتھ کھڑا کر کے, دونوں ہاتھ. ہمارا دامن نہیں چھڑا سکتا, پابندیاں صحابہ کی محبت ختم نہیں کر سکتی, پابندیاں حق نواز جنگوی کے مشن سے ہمیں دور نہیں کر سکتا. نظریاتی جماعتیں کبھی نہیں ختم ہوتی. وزیر اعظم نواز شریف, اگر تمہیں شوق ہے اور ایران سے تم نے معاہدہ کیا ہے کہ سپاہ صحابہ کو ہم کچلیں گے, تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ شوق بھی پورا کر کے دے. ہمیں بڑا شوق ہے اسلحہ کی فیکٹری گجرانوالا میں شیعہ سے پکڑی گئی, پابندی ہم پر تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ سے پکڑی گئی, ڈالا والا موڑ سے اسلحہ تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کے جنرل سیکرٹری سے پکڑا گیا, پابندی ہم پر. بمتا لاہور میں دھماکہ تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ نے کیا, پابندی ہم پر. 5 علماء کو جھن میں قتل تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ نے کرایا, پابندی ہم پر. تم اگر فیصل آباد میں خانگار میں بموں کے دھماکے ہوئے شیعہ نے کرائے, اور یہاں پر ایک بوری بموں کی تم خود شیعہ کے گھروں سے برامد کر چکے ہو, اسلحہ برامد کر چکے ہو, اگر ان ساری باتوں کے باوجود تم یک طرفہ ٹریفک چلاؤ گے اور تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے تو امن کے فلسفوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا چھوڑو گے. سپاہ صحابہ کا ساتھ دیتے رہو گے, رسول اللہ کی محبت اور عشق میں صحابہ کا ساتھ دیتے رہو گے, یونٹ بناؤ گے. مولانا اعظم طارق صاحب کو میں نے کہا ہے کہ پورے شہر میں, پورے علاقے میں, ایک ایک وارڈ میں نئے سرے سے سپاہ صحابہ کے یونٹ قائم کریں. قائم ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. میں جھنگ کے عوام خصوصاً سدھی اور صدر کے غیور سنیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر موقع پر جرت کا مظاہرہ کیا. میرے بھائیو, 5 علماء کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں. سید صادق حسین شاہ جیسا انسان اس شہر سے اٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ مولانا رشید احمد مدنی جیسا انسان, قاری جیسا سارے نوجوان, جیسا سماجی ورکر، حبیب الرحمان جیسا اعلیٰ ورکر، میاں اقبال حسین جیسا مخلص محنتی غریبوں کا ہمدرد اس شہر میں نہ رہے، گولیاں مار کر شہید کر دیا جائے، اور اس کے بعد تم فلسفہ یہ کرو کہ جس جماعت کے علماء ذبح ہوں اسی پر پابندی لگاؤ. تم لگا کر تو دیکھو کرو شوق پورا. نواز شریف کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جاؤ، ارے کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی دبویا کرتے ہیں. واخر دعوانا ان اللہ. میں بھی ایک منٹ، یہ ایک سوال ہے کہ ہمارے چند آباد سے پہاڑیاں بناتے ہیں، کیا اسلام کا تعلق ہے؟ اسلام کے ساتھ تعلق ہے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا، نبی کے عشق و محبت میں نبی کے طریقے پر عمل کرنا، پیغمبر کے کارنامے بیان کرنا، پہاڑیاں بنانا اور جالی داریاں بنانا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بلکہ اس کو بریلوی علماء، آل حدیث علماء، دیوبندی علماء تمام اس کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ لکھا ہے کہ 10 محرم کو تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ کوفہ کے خطوط محفوظ ہیں، کیا آپ نے کوفے جانا ہے؟ جس کو خطوط کی ضرورت ہے وہ بعد میں مجھے ملے، کتابوں میں موجود ہیں خطوط. اکثر کتابوں میں تعریف ہے کہ امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. کیا خطاب ہے استاد سے کہ اس کے مذہب کو چھوڑ کر ہم نے ایک شاگرد کا مذہب اپنایا؟ مہربانی فرما کر ضرور وضاحت فرمائیں، استاد کی فقہ اور شاگرد کی فقہ کون سا فقہ افضل ہے، جبکہ تقلید کرنے والے دونوں گروہ ہیں شیعہ اور ہم حنفی. یہاں پر ایک غلط فہمی ہوئی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اہل سنت بھی ان کو اپنا امام کہتے ہیں. امام جعفر صادق جو ہے جو کلمہ شیعہ پڑھتے ہیں، اگر پوری دنیا کا شیعہ صرف امام جعفر صادق سے اپنا کلمہ ہی ثابت کر دے تو ہم اپنے مذہب پر نظر ثانی کر لیں، صرف اپنا کلمہ. تو جب امام جعفر کا کلمہ ان کا کلمہ ہی نہیں ہے تو ان کا نام لے کر کسی کو گمراہ کرنا یہ اور بات. دوسری بات ہے کہ یہ شاگرد ہے، تو یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی 4 روایتیں امام ابو حنیفہ نے پڑھی، صرف 4 روایتیں، 4 روایتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی. لیکن یہ تو پڑھی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شیعہ کے 7 اماموں نے حدیث پڑھی. کس امام نے؟ موسیٰ کاظم نے، رضا کاظم نے، تقی علی نے، نقی علی نے، حسن عسکری نے. حسن عسکری شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا، تقی علی شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کا، ایک شاگرد ہے قاضی ابو یوسف کا. تو اگر 4 روایتیں امام ابو جعفر صادق سے ابو حنیفہ نے پڑھ لی تو جو 7 اماموں نے ابو حنیفہ سے کچھ پڑھا ہے تو اس کی فقہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک بات. دوسری بات ہے کہ امام جعفر صادق کے ان روایات کے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا عقیدہ شیعہ والا تھا. شیعہ کا کوئی عقیدہ 12 اماموں کا نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیں. 12 اماموں کے عقائد اہل سنت کے عقائد تھے. کوئی دنیا کا شیعہ 12 اماموں کا عقیدہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا. میرا چیلنج ہے دنیا کی کوئی مستند کتاب لے آؤ تو جو شیعہ کے عقائد ہیں وہ 12 اماموں کے ہو، ہم اپنے مذہب کو بدل لیں گے. شیعہ تو کہتے ہیں ابو بکر کافر، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بکر میرے والد کی جگہ ہے، ابو بکر میرے استاد ہے، ابو بکر میرے دادا. اور دوسری بات ہے کہ امام جعفر صادق کی کوئی فقہ نہیں، یہ بات یاد رکھو. پوری دنیا کے اندر امام جعفر صادق کی کوئی مستند فقہ نہیں ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھی ہو، اگر کہیں لکھی ہے تو مجھے بھی لا کر دکھاؤ. سیاح ستہ کی کتابوں میں ایک لفظ ہے کرن الشیطان، جو تحریر اس گروہ کے لیے حضور نے بدعا فرمائی، اس لفظ سے کون سا گروہ مراد ہے؟ یہ کس کتاب میں ہے؟ سیاست میں 6 کتابیں، 6 سکی کس کتاب میں؟ وہ کل کے آپ کم شان بیان کرتے ہیں،
جس کی وجہ سے بریلوی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے. حضرت علی المرتضیٰ اور خاندان نبوت سے محبت کرنا ہمارا جزو ایمان ہے، اور کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اسے خاندان نبوت اور حضرت علی سے محبت نہ ہو. رہی بات کہ زیادہ شان بیان کر کے، تو آپ اس کے لیے علیحدہ کوئی جلسہ رکھیں اور اس جلسے میں دنیا کے کسی عالم کو بھی بلا لیں اور مجھے بھی بلا لیں، پھر دیکھیں شان وہ بیان کرتا ہے یا میں بیان کرتا ہوں. جو آپ کو چیلنج کیا تھا کہ حضرت علی پر 10 گھنٹے میں تقریر کرتا ہوں، 10 گھنٹے تم تقریر کرو، اور میرا آج بھی یہ چیلنج شیعہ کو یہاں بھی برقرار ہے کہ اگر کوئی شیعہ یہ چاہتا کہ میں علی کی شان نہیں بیان کرتا تو 10-10 گھنٹے دونوں تقریر کرتے، پاکستان نہیں پوری دنیا کا کوئی عالم لے آئے جو 10 گھنٹے علی کی شان بیان کرے، میں بھی بیان کروں. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر پڑتا تھا یا نہیں؟ حضور کا سایہ تھا آپ کے جسد اثر کے اوپر، بادل سایہ کرتا تھا، جب بادل کا سایہ تھا تو آپ کا سایہ زمین پر کیسے پڑے گا؟ جھانگ میں بلدیاتی امیدواروں کا اعلان کریں تاکہ دوسرے شہروں کی طرح یہاں بھی تیاریاں شروع ہو سکیں. یہ آج کا جلسہ اس کے لیے نہیں بلایا گیا، یہ صرف سیرت کا جلسہ ہے، یہاں کوئی ٹکٹوں کی تقسیم نہیں. 1 اکتوبر سے شروع ہونے والی قومی اسمبلی کے اجلاس میں سپاہ صحابہ پر پابندی لگ رہی ہے، اگر لگ رہی ہے تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو میں نے بتا دیا کہ ہمارا کام جاری رہے گا، جیل میں چلے جائیں گے سیکنڈ قیادت آ جائے گی، نام پر پابندی لگ جائے گی، نیا نام آ جائے گا. ابو بکر کو اور عمر کی عزت کا کام دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ اسمبلی کے ممبر دوبارہ بھی، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اگر پاکستان کی قومی اسمبلی کے میں سپاہ صحابہ پر پابندی کا بل پیش کیا گیا اور جس رکن نے اس پابندی کی حمایت کی اس رکن کا سپاہ صحابہ گھیراؤ کرے اور پورے ملک میں کرے پورے، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ اسمبلی سے باہر نہ آ سکے، یہ بھی امکان ہے اسمبلی سے باہر یا گھر نہ پہنچ سکے. ہم انشاءاللہ راستے میں احتجاج کر لیں گے، گھیراؤ کر لیں گے یا ان کو مجبور کر دیں گے کہ وہ پابندی کی حمایت نہ کریں. ٹھیک ہے، میں ایسا نہ ہو نا کسی کو راستے میں کوئی مار دے تو وہ کہیں گے انہوں نے مار. آج کل تقریب کاری تو عام ہے بھائی. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ 30 ستمبر کے بعد سپاہ صحابہ 5 علماء اور لاہور میں بند کے دھماکے کے خلاف پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں اور مرکزی دارالحکومت میں 30 ستمبر کے بعد علماء کا مظاہرہ کرے گی. اس کی تاریخ کا اعلان انشاءاللہ 30 ستمبر کو ہوگا. استادوں کو ابھی تنخواہ نہیں دے رہی، 23 تاریخ ہو گئی ہے، انشاءاللہ وہ عبدالصمد مولانا عبدالستار ایدی کو بلا رہے ہیں، وہ چندہ اکٹھا کریں گے پھر تنخواہ دیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا حمد و رسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے گزر فرما، اے اللہ